بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إن يبايعوا يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ایمان لائی ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر، بھلا ہو یا برا، سب اللہ کی طرف سے ہے. توبہ کی ہم نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، نماز چھوڑنے سے، چوری کرنے سے، زنا کرنے سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، کسی پر بہتان باندھنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، اور ہر گناہ سے، چھوٹا ہو یا بڑا، اور عہد کیا ہم نے انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گی، اور اگر ہو گیا تو فوراً توبہ کریں گی. یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما. ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما. ہمیں اپنی سچی بندیوں میں شامل فرما. ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رضا مندی کی اور اپنے پاک رسول کی تابع داری کی. بس یہ ہو گئی بیت. اب جو باتیں میں کہوں ان کو دھیان سے سنو. بیت ہونے کا مطلب دو چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو بجا لانے میں، یعنی اللہ تعالی نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کرنے میں، اور اللہ تعالی نے جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنے میں. آج تک ہم سے جو غفلت اور کوتاہی ہوئی اس سے توبہ، اور آئندہ ایسی غفلت اور کوتاہی نہیں کریں گے، اس کا عہد و پیمان اور وعدہ. گویا یہ بیت آپ کی پچھلی یعنی گزری ہوئی زندگی کے حق میں توبہ ہے، اور آنے والی زندگی کے حق میں ایک طرح کا معاہدہ، وعدہ اور ایگریمنٹ ہے. توبہ میں تین چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، آدمی گناہ کو چھوڑ دے. گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ نہیں ہو سکتی. نمبر دو، اب تک جو گناہ ہوئے ان پر دل میں پچھتاوا ہو کہ ہائے کس بڑی ذات کی میں نے نافرمانی کی. اور نمبر تین، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. یہ تین چیزیں تو ہر توبہ میں ضروری ہیں. اور اگر کسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالی یا بندوں میں سے کسی کا کوئی حق ضائع اور برباد ہوا ہے تو اس کو بھی ادا کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ایک تو ہے نماز. آدمی جب سے بالغ ہو جاتا ہے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے. مستورات کے لیے یا تو ماہواری شروع ہو یا 15 سال کی عمر پوری ہو تو وہ بالغ کہلاتی ہیں. آپ بھی جب سے بالغ ہوئی آپ پر نماز فرض ہو چکی. اب اگر اس وقت سے لے کر آج تک برابر تمام نمازیں، پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھتی چلی آ رہی ہیں الحمدللہ، یا چھوٹی تھی اور قضا کر لی تو بھی بہت اچھا، اور اگر چھوٹی ہے اور اب تک قضا کرنے کی نوبت نہیں آئی تو یہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر سوچو، غور کرو، اندازہ لگاؤ کہ آج تک ہماری کتنی نمازیں چھوٹی. آپ کو ابھی بیعت ہو چکنے کے بعد ایک کتاب چاہ، ایک پستیکا، ایک بکلیٹ دی جائے گی. اس کے اندر سوچنے، غور کرنے اور اندازہ لگانے کا طریقہ بتایا ہے. پہلے اس کو پڑھ لینا اور اس کے بعد بیٹھ کر اندازہ لگانے کے لیے سوچنا. سوچ کر، اندازہ لگا کر جو طے کر لو اس کو نوٹ کر لو اور اس کے مطابق نمازوں کو قضا کرنا شروع کر دو. ایک بات یاد رہے، عورتوں کو چونکہ ماہواری کا مسئلہ بھی پیش آتا ہے تو ماہواری کے دنوں میں کی جو نمازیں ہیں اس کی قضا نہیں ہے، یعنی اس کی قضا عورتوں کو نہیں. ماہواری کے دنوں یعنی نماز پڑھ بھی نہیں سکتی اور اس نماز کی بعد میں قضا بھی نہیں ہے. جبکہ ماہواری کے دنوں میں روزہ تو نہیں رکھ سکتی لیکن بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑتی ہے. نماز اور روزے میں یہ فرق ہے. تو بہرحال جب اندازہ لگانے کے لیے بیٹھیں تو جو ماہواری کے دنوں کی نمازیں ہیں ان کو تو اندر سے حساب میں سے آپ کو بات کر دینا ہے, وضع کر دینا ہے, کاٹ لینا ہے. اور باقی جو نمازیں ہیں اگر وہ چھوٹی ہیں تو ان کو نوٹ کر لو اور اس کے مطابق قضا کر لو. اسی طرح رمضان کے روزے, جب سے آپ بالغ ہوئیں اس کے بعد سے جتنے بھی رمضان کے مہینے آئے ان کے روزے بھی آپ پر فرض ہو چکے تھے. اب اگر وہ بھی برابر پابندی سے رکھتی چلی آئی ہیں, کوئی روزہ چھوٹا نہیں یا چھوٹا تھا اور اس کی قضا کر لی, تو بہت اچھا. اور اگر اب روزے چھوٹے ہیں اور اب تک قضا کرنے کی نوبت نہیں آئی, تو اب جس بیٹھک میں آپ نے نماز کے متعلق سوچا, چھوٹی ہوئی نمازوں کے متعلق, اسی بیٹھک میں آپ کو روزوں کے متعلق بھی سوچنا ہے کہ ہمارے روزے آج تک کتنے چھوٹے, اس کا بھی اندازہ لگانے کا طریقہ اسی بکلیٹ میں ہے جو آپ کو دی جائے گی. اس کو دیکھ لینا اور اس کے مطابق اندازہ لگا کر کے جو بھی اندازہ لگاؤ اس کو ڈائری میں یا کاغذ میں نوٹ کر لو اور اس کے مطابق ان روزوں کی قضا کر لو. اور ابھی جیسا کہ بتلایا کہ ماہواری کے دنوں میں روزے رکھے تو نہیں جائیں گے, لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی ہے آپ کو. اس لیے جب اندازہ لگانے کے لیے بیٹھیں تو ان کو بھی اندر شامل کر لیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے جس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہوئی, قربانی واجب ہوئی, صدقۃ الفطر واجب ہوا اور یہ برابر دیتی چلی آ رہی ہیں الحمدللہ, اور اگر اس میں بھی غفلت ہوئی ہے تو کسی تجربہ کار مفتی سے پوچھ لیں. مفتی عمران ہی کو آپ لکھ کر کاغذ میں دے دیں کہ میرے پاس اتنا سونا, اتنی چاندی, اتنا کیش روپیہ اتنے سالوں سے ہے اور میں نے آج تک زکوٰۃ دی نہیں, قربانی کی نہیں, میں کیا کروں؟ وہ آپ کو حساب کر کے بتا دیں گے. دیکھیے عورتوں کے پاس عام طور پر سونے کے زیورات ہوتے ہی ہیں, چھوٹا موٹا زیور ہے, کان کی بالیاں ہیں یا چوڑیاں ہیں سونے کی, اور اس کے ساتھ کچھ نقد روپے بھی ہوتے ہیں. آج کل سونے کا بھاؤ بہت زیادہ ہے اور تو اس کے ساتھ جب نقد روپے ملائے جائیں گے تو چاندی کا جو نصاب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے عام طور پر وہ پورا ہو جاتا ہے. اس لیے عورتوں پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے بہت سی عورتوں پر, اور وہ یوں سمجھتی ہیں کہ میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. تو بہرحال آپ کے پاس جو بھی زیور ہو نا, اس زیور کا وزن کرا لو, کتنے گرام کا سونے کا زیور ہے, چاندی کا ہے تو وہ کتنے گرام کا ہے وہ, اور ساتھ میں کیش روپیہ جتنا ہے وہ, یہ تینوں چیزیں نوٹ کر لو. اور نوٹ کرنے کے بعد پھر ان کے متعلق بتا کر پوچھ لو کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کہ نہیں, فرض ہوتی ہے کہ نہیں. ہوتی ہے تو پھر آپ سوچ لو کہ یہ زیور تو میرے پاس اتنے سالوں سے ہے, اتنے پیسے بھی ہیں اور آج تک میں نے زکوٰۃ دی نہیں, تو اب یہ بھی پوچھو کہ اب میں کیا کروں, تو جو بتلائیں اس کے مطابق کر لو. ایک بات یاد رہے, جو عورتیں شوہر والی ہیں وہ عام طور پر یوں سمجھتی ہیں کہ میرے زیور کی زکوٰۃ شوہر ادا کریں گے, نہیں. زیور کی مالک اگر آپ ہیں تو آپ کے زیور کی زکوٰۃ آپ پر فرض ہے, شوہر پر نہیں. اگر شوہر زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آپ کو رقم دیتا ہے اپنی طرف سے تو یہ اس کا احسان ہے, لیکن اگر وہ نہ دے تو بھی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ایک بات دوسری بھی یاد رہے کہ جو عورتوں کو جو زیور شادی شدہ عورتوں کو چڑھاوے کے طور پر ملا ہے اپنی سسرال کی طرف سے, تو وہ جو ان کی کمیونٹی میں جو دستور ہے اس کے مطابق, اگر آپ کی کمیونٹی میں دستور یہ ہے کہ چڑھاوے کے طور پر دیا جانے والا زیور کے زیور کی مالک عورت ہی ہوتی ہے تو آپ مالک ہیں اور اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اور اگر آپ کی کمیونٹی میں دستور یہ ہے کہ چڑھاوے کے طور پر جو زیور دیا جاتا ہے اس کا مالک شوہر یا اس کا خاندان سمجھا جاتا ہے, تو پھر اس صورت میں اس زیور کی زکوٰۃ آپ پر نہیں ہوگی. بہرحال جو بھی مسئلہ ہو پوچھ لینا مفتی عمران صاحب سے یا کسی اور مفتی سے, تو وہ آپ کو بتا دیں گے, مگر وہ مفتی ذرا ماہر ہونا چاہیے. تو بہرحال زیورات ہیں, کیش روپیہ ہے, تو اس صورت میں وہ سب ملا کر اگر نصاب جتنا ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، قربانی واجب ہو جاتی ہے، صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے، یہ سب دینا ہے۔ اگر نہیں دیا ہے اس تک تو اس کو کس طرح کرنا ہے وہ بھی ان مفتی سے پوچھ لینا، وہ بتا دیں گے۔ حج اگر آپ پر فرض ہو چکا ہے اور نہیں کیا ہے تو وہ بھی کر لو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوئے۔ بندوں کے حقوق دو طرح کے ہیں، جانی اور مالی۔ جانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کو مارا، پیٹا، گالیاں دی، برا بھلا کہا، تہمت لگائی، ستایا، ہماری ذات سے کسی کو جسمانی یا ذہنی، شاریرک یا مانسک تکلیف پہنچی۔ جس کو بھی تکلیف پہنچی، جب تک کہ وہ خود معاف نہ کرے وہاں تک معاف ہوتا نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنے ہی روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں، اللہ میں نے تو تیری بہت سی بندوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جواب مل چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو بتلا دیا کہ بندوں کا حق اللہ معاف نہیں کرتے، بلکہ جن کا ہے حق انہی سے معاف کروانا پڑے گا۔ کسی کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے وہ معاف نہیں ہوگا، جس کو تکلیف پہنچائی ہے وہ معاف کرے گا تو ہوگا۔ اس لیے کسی بندے کو ہمارے جسمانی، ذہنی، شاریرک، مانسک تکلیف پہنچی ہے تو وہ اسی طریقے سے مالی حق کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس سے ہم نے جو ہے مال، پیسے لیے، قرض کے طور پر لیے، چرا لیے، چھین لیے، اور یا جو ہے بھائی کا، بہن کا، پڑوسی کا کوئی حق تھا، ادا نہیں کیا، یا کوئی چیز کسی کی لے لی چپکے سے، واپس نہیں کی، تو یہ سب مالی حق ہے۔ جب تک کہ اس کو ادا نہ کریں یا جو حق والا ہے وہ معاف نہ کرے، وہاں تک معاملہ صاف نہیں ہوتا۔ اس لیے اس سے توبہ کا طریقہ یہی ہے کہ آج تک جتنے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات رہے، جیسے ماں باپ، بھائی بہن، چچا، خالہ، پھوپھی، اور جو عورتیں سہیلیاں رہیں آپ کی رشتہ داروں میں سے ہوں، یا پھر محلے کی ہوں، یا آپ کے ساتھ جنہوں نے پڑھا تھا اسکول مدرسے میں، وہ آپ کی کلاس فیلو ہوں، تو ان تمام کے جن کے ساتھ آج تک جن عورتوں سے آپ کے تعلقات رہے، یا مردوں میں محرم مردوں سے رہتے ہیں، بھائی سے، چچا سے، پھوپھی سے وغیرہ سے، تو وہ ان کے نام نوٹ کر کے، اور یا محلے کی جن عورتوں سے ملنا جلنا ہے ان کے نام نوٹ کر لو، اور خاندان کی جن عورتوں سے آپ کا ملنا جلنا، بیٹھنا اٹھنا رہا، ان کے نام نوٹ کر لو، اور ہر ایک کے متعلق سوچ لو کہ ان میں سے کس کس کا کیا کیا جانی یا مالی حق میرے اوپر ہے۔ کسی کو اگر آپ نے گالی دی تھی تو نوٹ کرو اس کو، کسی کا جھگڑا ہوا تھا اس پر تہمت لگائی تھی تو اس کو نوٹ کیجئے، کسی کی غیبت کی ہے تو اس کو نوٹ کیجئے، اسی طرح کسی سے پیسے لیے تھے واپس نہیں کیے تو نوٹ کیجئے، کسی کی کوئی چیز لی تھی، جیسے پڑھنے کے زمانے میں اسکول میں اپنے جو ہے کلاس فیلو لڑکی تھی، اس کی کاپی لے لی تھی چپکے سے، قلم لے لیا تھا واپس نہیں کیا تھا، اس کو نوٹ کرو۔ یہ سب جانی مالی حقوق، جب آپ ہر ایک کو نوٹ کرنے کے بعد لسٹ تیار ہو جائے تو ہمت کر کے ہر ایک کے پاس جا کر جو جانی حق ہیں، یعنی جانی کا مطلب یہ ہے شاریرک یا مانسک جو تکلیف پہنچائی تھی، کسی کو گالی دی تھی، کسی کو برا بھلا کہا تھا، کسی پر تہمت لگائی تھی، اور جو ہے کسی کو مارا تھا، بھائی معاف کر دو اللہ واسطے، یا مجھ سے بدلہ لے لو میں موجود ہوں، اور جو مالی حق ہے وہ ادا کرو، اور جو اب تک جو لیٹ ہوا اس کی معافی مانگو۔ جب یہ کام کر لو گے تو آپ کی یہ توبہ مکمل ہوگی، پریپورن ہوگی۔ ابھی جو آپ نے توبہ کی ہے وہ تو خالی زبانی ہے، حقیقی توبہ جو ہے اور مکمل توبہ وہ کہلائے گی جو ابھی بتلائی۔ جب ایسا کر لیں گے تو آج تک کا آپ کا معاملہ، یعنی آج جب آپ بیعت ہو رہی ہیں تو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک کی زندگی کا حساب آپ کا کلیئر کٹ ہو جائے گا، مگر یہ سب کرو گی تو۔ اب آئندہ کے لیے آپ کو پانچوں وقت کی نماز جو ہے پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ البتہ جیسا کہ ابھی بتلایا تھا کہ عورتوں کو چونکہ ماہواری سے بھی واسطہ پڑتا ہے، تو میں جیسا کہ میں نے ابھی کہا ماہواری کے دنوں میں نماز فرض نہیں ہے۔ معاف ہے. لیکن عورتیں جو ہیں نا وہ یہ سمجھ کر واقعتا نہ پڑھے, پڑھنا ہی نہیں ہے, معاف ہے تو, لیکن اس کی طرف سے ایسی بے خبر ہو جاتی ہیں کہ ماہواری کے مثلا 5 دن 8 دن تو نماز کی خیر خبر ہی نہیں اور بالکل غفلت میں وہ گزر گئے. اب پھر جب ماہواری ختم ہو کر پاک صاف ہوئی, نماز پڑھنے کا یہ آیا, تو یہ 8 دن تک جو غفلت رہی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی. یہ عام طور پر عورتوں میں نماز کے معاملے میں جو سستی اور غفلت ہوتی ہے اور پابندی نہیں ہوتی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اس لیے اس کا علاج ہمارے بزرگوں نے یہ بتلایا ہے کہ بھائی اگرچہ آپ پر نماز فرض نہیں ہے ماہواری کے دنوں میں, لیکن جب بھی نماز کا وقت آوے تو جیسے پاک ہونے کے زمانے میں نماز کا وقت آتا تھا, آپ وضو کرتی تھی, نماز پڑھتی تھی, تو ابھی آپ بھی وضو تو کیجئے اور وضو کرنے کے بعد مصلی بچھا کر نماز تو نہیں پڑھنی ہے, البتہ قبلے کی طرح منہ کر کے کچھ تسبیح پڑھ لو, دعا کر لو, اس لیے کہ تسبیح پڑھ سکتی ہیں اور ناپاکی کی حالت میں بھی دعا بھی کر سکتی ہیں. صرف قرآن کی تلاوت نہیں کی جا سکتی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی, یہ دو کام نہیں ہو سکتے عبادت میں سے. باقی ساری عبادتیں, درود پڑھنا چاہیں, دعا کرنا چاہیں, تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, پہلا کلمہ پڑھنا چاہیں, استغفار پڑھنا چاہیں, دعاؤں کی کتابیں پڑھنا چاہیں, پڑھ سکتی ہیں. تو بہرحال نماز کا وقت آنے پر وضو کر کے مصلی بچھا کر تھوڑی دیر, اتنی دیر جتنی دیر نماز میں آپ روزانہ لگاتی تھی اتنا بیٹھ کر کے یہ کر لیں ہر نماز میں. تو نماز تو نہیں پڑھیں گے, نہ پڑھ بھی نہیں سکتے, لیکن یہ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو نماز کی عادت پڑی ہوئی ہے وہ چھوٹے گی نہیں, اور پھر پاکی کے دنوں میں بھی وہ نماز پڑھنے کے معاملے میں سستی نہیں ہوگی. اس لیے اور ویسے بھی ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کئی کئی دن ایسے گزر جائیں جس میں اللہ کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہی نہ کیا ہو, تو یہ کتنی بڑی غفلت کی بات ہے. بھلے نماز سے ہمیں روک دیا گیا اور قرآن کی تلاوت سے روک دیا گیا, لیکن دوسرے راستے تو ہمارے کھلے ہوئے ہیں, دعا کی شکل میں, تسبیح کی شکل میں, ذکر کی شکل میں, درود کی شکل میں, تو ان راستوں سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اور کانٹیکٹ قائم کر سکتے ہیں. اور ایک مومن کا گویا پورا دن خالی جاوے اللہ کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہ ہو, یہ کتنی بڑی شرم کی بات ہے. اس لیے بارہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے. بارہ یہ تو نماز کی بات تھی, اور رمضان کا مہینہ آوے تو اس کے روزے رکھو, اور جیسا کہ ابھی بتلایا تھا کہ ماہواری کے دن ہو تو روزے نہیں رکھیں گے, لیکن بعد میں رمضان کے بعد جب ماہواری کا یہ ختم ہو جائے اس کے بعد اس کی قضا کرنا ضروری ہے. اور دیکھو رمضان کے روزے کا مطلب خالی روزے نہیں ہے, رمضان کا مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا وہ ایک خاص ایک سلیبس ہے, پورا ایک نظام ہے رمضان کے مہینے کا. رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کا خوب اہتمام کرتے تھے, حضرت جبریل حضور کے پاس آتے تھے اور راتوں کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے. اس لیے رمضان کے مہینے میں خاص طور پر قرآن کی تلاوت, کئی ایک دو کئی قرآن جتنے بھی آپ اسے ہو سکیں ختم کرنے کا. فضائل رمضان آپ نے پڑھی ہوگی, حضرت شیخ نے اپنی بچیوں کے متعلق لکھا ہے کہ وہ گھر کا کام کاج اور سب کچھ کرنے کے ساتھ بھی روزانہ 10-15 پارے پڑھ لیا کرتی تھی. تو بارہ رمضان میں جو ہے خالی روزے رکھ کر کے بیٹھی رہیں ایسا نہیں, بلکہ رمضان میں عبادتوں کا خاص اہتمام کرنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے, راتوں کو تہجد کا اہتمام. اب عورتیں رمضان میں مثلا گھر کی جو ہے خدمت جو کرتی ہیں, افطاری کی تیاریاں کرتی ہیں اور سحری کی تیاریاں کرتی ہیں, وہ سب کچھ کرتی ہیں اور اللہ کی عبادت سے غفلت برتتی ہیں نہیں. رمضان میں تو روزے داروں کی دعاؤں کے اوپر فرشتے آمین کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو. رات کو سحری کے لیے جب اٹھیں بنانے کے لیے, تو اتنا ہی نہیں کہ سحری بنا کر کھلا کر آپ جو ہیں سو جائیں نہیں, بلکہ اس وقت اللہ نے موقع دیا ہے 4-8 رکعت تہجد کی پڑھ لیں, دعاؤں کا اہتمام کریں, اور اسی طرح تراویح بھی پڑھیں رمضان کے اندر, اور اخیر عشرے میں اعتکاف کی بھی کوشش کریں اپنے گھر میں جیسا کہ عورتوں کے لیے اعتکاف کا طریقہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا بہت بڑا انعام ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ اس طرح اللہ کی فرما برداری میں نیکی کے کاموں میں گناہ سے بچنے میں گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے سال اس کو جو ہے نیک عبادت کی توفیق دیتی ہیں, نیک کام کرنے کی توفیق دیتے ہیں, گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتے ہیں. گویا ہمارا پورا سال رمضان کے اوپر موقوف ہے, اس لیے رمضان کو بہتر سے بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. خالی روزے رکھ لیے صبح سے شام تک جو ہے کھانے پینے اور اس سے بچے رہے اتنا کافی نہیں. بہرحال یہ دوسری چیز رمضان کے روزے تھے. تیسری چیز جو ہے زکوٰۃ ہے, جو ابھی میں نے بتلایا کہ عام طور پر عورتوں کے پاس نصاب جتنا ہوتا ہی ہے, تو آپ ذرا اپنے پاس جو سونا ہے, کیش روپیہ ہے, چاندی ہے, تو اس کو پوچھ لیجئے, اس کی لسٹ بنا کر معلوم کر لیجئے کہ جو ہے ویسے وہ جو ہیرا جواہرات ہے تو اس میں نہیں ہے, لیکن سونے چاندی کے زیورات کے اندر ہے, وہ اگر اتنا ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے, تو آپ کو پھر زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے. اور اگر وہ اتنا ہے کہ آپ حج کر کے آ سکتی ہیں تو حج بھی آپ پر فرض ہوگا, اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوئے, اور جو ہے بندوں کے حقوق میں آپ کو شوہر کے اطاعت و فرما برداری, اپنی اولاد کی جو ہے پرورش, گھر میں رہتے ہوئے بچوں کی جو ہے نگرانی کیجئے, آپ کے ماتحت جو بچے ہیں لڑکے لڑکیاں, یا آپ بڑی عمر کی ہیں تو آپ کی بڑی لڑکیاں, آپ کے بیٹوں کی بیویاں بہوئیں آپ کی, یہ سب ان کو آپ گھر میں ایک ایسا بہترین نظام بننا چاہیے کہ گھر کا ہر فرد جو ہے گناہ سے بچا رہے, اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو, نمازوں کے اوقات پر نمازوں کا اہتمام ہو, شوہروں کو, اپنے بیٹوں کو, گھر کے دوسرے افراد کو بھی اگر خدا نخواستہ وہ نماز کے معاملے میں سستی کرتے ہیں تو آپ اگر تاکید کرتی رہیں گی تو آپ کی تاکید کی برکت سے جو ہے اللہ ان کو بھی نماز کی توفیق دیں گے, تو اس کا ثواب بھی آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. تو بہرحال ایک عورت جو ہے نا وہ بہت کچھ کر سکتی ہے. مرد کے متعلق ہے بھائی, ایک مرد اگر جو ہے سدھرا تو وہ تنہا سدھرا, اور عورت سدھری تو پورے گھر کو سدھارتی ہے. اس لیے آپ کو خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا ہے. اور اس وقت میرے سامنے بیت ہونے والیوں میں یہاں کی معلمات ہیں, ٹیچرس ہیں, ماشاءاللہ آپ کا تو اثر, آپ کے پاس پڑھنے والی جو طالبات ہیں, اسٹوڈنٹ لڑکیاں ہیں, ان پر بھی بہت ہوتا ہے. آپ کو چاہیے کہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی ذہن سازی کریں ان بچیوں کی, گویا ان کو دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں. یہ آپ کو خاص اہتمام کرنا ہے. یہ جو اسکول یہاں قائم کی گئی ہے الگ, آپ جانتی ہیں کہ وہ سرکاری اسکولوں میں جو ایک مکس اور مشترکہ ماحول ہوتا ہے, اور وہاں کی جو خرابیاں ہیں اور وہاں کی جو برائیاں ہیں, ان برائیوں سے مسلمان بچیوں کو بچانے کے لیے تو یہ سارا خرچہ کیا جا رہا ہے, سارا انتظام کیا جا رہا ہے, ساری محنت برداشت کی جا رہی ہے. تو اب خالی پڑھائی ہی میں کام ہو جائے اتنا نہیں, بلکہ یہ جو آپ کا سلیبس ہے, آپ کا جو کورس ہے پڑھانے کے ساتھ ساتھ, آپ ان بچیوں کا ذہن بھی اور ان کا مزاج اور جو ہے وہ دینی بنانے کی کوشش کریں, ان کو نیکی کی ترغیب دیں, برے اخلاق سے, برائیوں سے بچانے کا اہتمام کریں. حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا, اے علی, اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو اگر سیدھا راستہ دکھلاویں اور سیدھے راستے پر ڈالیں تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہیں, بہت 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 زیادہ ہمارے لیے ثواب کی چیز ہے. آپ کو اللہ نے اچھا موقع دیا ہے, آپ کے پاس یہ جو بچیاں پڑھتی ہیں ان بچیوں کا, ویسے آپ کو تو ان کو نصاب تو وہی پڑھانا ہے کورس جو آپ کو دیا گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ذہن, ان کے اخلاق کو سدھارنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے. آپ کی محنت سے ان بچیوں کے اخلاق درست ہو جائیں گے تو یہ آپ کے لیے قیامت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑے درجے کا سبب بنے گا، ان کا ثواب سب آپ کو ملے گا۔ آج کل مسلمان بچیاں جس بے راہ روی کا شکار ہیں، گھروں کا جو ماحول بگڑا ہوا ہے، تو آپ کو اگر آپ اس طرح کی تربیت کریں گی، دو جملے بھی بھلائی کے روزانہ کہہ دیا کریں گی، تو اس سے انشاءاللہ ان بچیوں کا ذہن ٹھیک ہوگا، دین پر عمل کرنے والی ہوں گی۔ کم سے کم سب بچیوں کو اتنا تو ضرور کہیں، بیٹا نماز کی کوشش، نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت روزانہ 10 منٹ کر لیا کرو، صبح اور شام یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، اتنا ضرور آپ بچیوں کو بتاویں۔ ساتھ ہی ساتھ جو اس زمانے کی برائیاں ہیں جن میں ہمارے زمانے کی بچیاں مبتلا ہیں، ان سے بھی ان کو بچانے اور دور رکھنے کی محنت کیجیے، تو انشاءاللہ آپ کے نامۂ اعمال میں ثوابوں کا ڈھیر لگ جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب نوازیں گے، اور یہ موقع اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اس سے آپ اور جنت میں اپنے لیے بڑے بڑے درجات حاصل کر سکتی ہیں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، اپنے گھر میں بھی اور اپنے ماتحت یہاں اسکول میں بھی جو بچیاں ہیں، اور گھر کے اندر آپ کی جو بچیاں یا گھر کے جو چھوٹے بچے ہیں، ان کی نگرانی، نمازوں کا اہتمام آپ کریں گی، تو آپ کو نماز کا پابند دیکھ کر آپ کے پاس پڑھنے والی آپ کی جو ہے اسٹوڈنٹ لڑکیاں ہیں وہ، اور گھر میں آپ کی جو بچیاں ہیں وہ، ماشاءاللہ وہ بھی بغیر کہے نماز پڑھے گی۔ تربیت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی کچھ کہے بغیر خود عمل کا اہتمام کرتا ہے، اس کو دیکھ کر کے جو ہے ہم چھوٹے اس کی نقل اتارتے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ سے ضرور یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا اچھا موقع دیا ہے، اور آپ کی ذات سے بہت بڑا فائدہ امت کو، آپ کے گھرانے کو، آپ کے خاندان کو پہنچ سکتا ہے۔ ایک ایک فیملی جو اس طرح آپ کی محنت سے سدھر جائے گی، تو انشاءاللہ یہی چیز پوری سوسائٹی کو بناتی ہے، تشکیل دیتی ہے، تو اسلامی سوسائٹی وجود میں آ سکتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو موقع دیا ہے اس سے ضرور فائدہ اٹھاویں، خود بھی برائیوں سے بچنے کا اہتمام، بری صحبتوں سے۔ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں، جو خود بگڑی ہوئی ہوتی ہیں، دوسروں کو بگاڑنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو اپنے قریب نہ آنے دیں، ان کی صحبت میں نہ رہیں، اور اگر آ گئی تو آپ خود ان کو سدھارنے کے لیے محنت کیجئے، ان کا اثر لینے کے بجائے اپنی اچھائی کا اثر ان پر ڈالنے کی محنت کریں گے، تو انشاءاللہ یہ ہماری سوسائٹی، ہمارا جو ماحول ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ آج جو شکایتیں ہیں گھروں میں اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ تو بہرحال آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں، اللہ نے موقع دیا ہے، اب قرآن کی تلاوت کا خود بھی اہتمام کرو، روزانہ 24 گھنٹے میں 10 منٹ یا 15 منٹ طے کر لو کہ اتنی دیر کے لیے ہم کو قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھنا ہے، اور تسبیحات میں تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار، یہ تین تسبیح جو ہیں وہ آپ کو صبح بھی 100 100 مرتبہ اور شام کو بھی 100 100 مرتبہ جو ہے آپ پابندی سے پڑھنی ہے۔ وہ ایک جگہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں اور چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ آسان طریقہ یہ ہے، فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، 10 15 منٹ مزید بیٹھ لیں گی تو آسانی سے ہو جائے گا، اور کچھ پہلے اگر اٹھ جاتی ہیں تو ماشاءاللہ گویا صبح صادق سے اگر آپ 20 25 منٹ پہلے اٹھ جائیں گی تو 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی بھی دعا کا بھی موقع، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے یہاں دعائیں بھی خاص طور پر قبول ہوتی ہے، آسمان سے اللہ کی صدائیں آتی ہے، کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، کوئی ہے حاجت مند کہ میں اس کی حاجتیں پوری کروں، اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بھائی نماز کا اہتمام ہو، تلاوت کا ہو، ذکر کا ہو، تسبیحات کا ہو، گھر کا ماحول، خود اپنے اخلاق اچھے ایسے کہ لوگوں کو آپ کی ذات سے فائدہ پہنچے، تو اس کا اہتمام، تو نماز کا، رمضان کی، گھر کے اندر تلاوت کا، تسبیحات کا اہتمام کیجیے، اور جو کام ہیں، کھانا پینا اور اسی طریقے سے سونا، جو ہماری طبعی ضرورتیں ہیں، کوئی ہر ایک آدمی کو کھانے کی ضرورت درپیش ہے، پینے کی ہے، سونے کی ہے، آرام کی ہے، قضاء حاجت کی، یہ سارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق کریں۔ آج کل تو بہت سی کتابیں چھپ چکی ہیں جس میں بھائی کھانے کے آداب، سونے کے آداب، قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جانے کے آداب، اور اسی طریقے سے سلام کے آداب، تو ان کتابوں کو حاصل کر لیجئے اور جو ہے ان کو آداب سیکھ لیجئے. آداب کا مطلب ہی ہے کہ شریعت نے اس کام کو کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے کیا, اور اس موقع پر پڑھنے کی جو دعائیں بتائی ہیں وہ سب پورا مجموعہ جو ہے پورا اس کو آپ اس کے مطابق کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوگا اور اس سے ہماری زندگیوں میں برکت آئے گی. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو میں دوں گا تو آپ کو اسی وجہ سے اس کی اہمیت معلوم ہوگی. ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب, حضرت مولانا شاہ ورا الحق صاحب ہردوئی والے تھے, ان کے یہ داماد بھی ہیں, ان کے خلیفہ بھی ہیں علی گڑھ کے اندر ان کا مطلب ہے. تو انہوں نے ابھی ایک مرتبہ مجلس میں بتلایا کہ دیکھو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے اور کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھونا, پہنچوں تک دونوں ہاتھ دھونا کھانے سے پہلے بھی کھانے کے بعد بھی سنت ہے, سنت ہے اور بہت سے لوگ دھوتے ہیں. لیکن اگر آپ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے وقت تو یہ سوچ لیا کریں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے تھے اس لیے میں دھوتی ہوں. گویا ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ تصور ہو, یہ خیال ہو کہ چونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے تھے اس لیے میں یہ دھوتی ہوں. اور اسی طرح کھانے کے بعد بھی حضرت فرماتے تھے کہ جتنے بہت سو کو بتلایا, قرض والے جتنے بھی تھے سب کے قرضے ادا ہو گئے, قرضہ ادا کرنے کے لیے بہترین نسخہ. تو آپ دیکھو ایک سنت کو سنت کے دیکھو, ایک تو ہے اس پر عمل کرنا, اور عمل کرنے کے ساتھ دوسری چیز جو یہاں خاص بتلائی گئی یہ ہے کہ اس عمل کے وقت یہ تصور ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دھوئے ہیں, میں بھی اسی لیے دھوتا ہوں دھوتی ہوں. اور تو انشاءاللہ قرضے بھی ادا ہو جاتے ہیں. بلکہ ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ بھائی دیکھو وضو کے بعد آپ دعا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعا سکھلائی, اس ایک دعا ہے کہ یہ بھی ہے سنت دعا, اللہم اغفر لی ذنبی ووسی لی فی داری وبارک لی فی رزقی. چھوٹی سی دعا ہے, تین کلمے ہیں اس کے اندر, تین واقعہ ہیں, چھوٹی سی دعا ہے. اور ایک مولوی صاحب نے مجھے بتایا کہ حضرت مولانا ابا الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ جو آدمی وضو کے بعد اس دعا کو پڑھے اس نیت سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے پڑھی ہے میں بھی پڑھتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین مکان دیں گے. اس میں چونکہ وسیلی فداری بھی ہے, اللہ میرے مکان کو کشادہ بنا. بہت سے لوگوں کو مکان کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں, کوششیں بھی کرتے ہیں. اب دیکھیں نہیں ایک چھوٹی سی سنت ہے, اس سنت کو اسی نیت سے ادا کریں کہ بھائی وضو کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اس لیے میں پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں, تو پھر دیکھو اس کے برکات کیا ہوتے ہیں. تو بہرحال میں تو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں چھوٹی چھوٹی سنتیں, خاکم بدہن کوئی سنت چھوٹی نہیں, لیکن مطلب یہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے ہم کو چھوٹی نظر آتی ہے, تو اس کے اندر بھی اللہ نے ایسی ایسی برکتیں رکھی ہیں کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق گزارنے کا اہتمام کریں. فرض نمازوں کے بعد جو ہے آیت الکرسی اور تسبیح فاطمی 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر, اس کو بھی پڑھنے کا اہتمام کریں. یہ خاص تسبیح حضور, اور سوتے وقت بھی پڑھنا ہے. پانچ نمازوں کے بعد 5 مرتبہ اور سوتے وقت پڑھنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی جو ہے جنت کی سردار, جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا تھا. انہوں نے گھر کے کام کاج کی وجہ سے جو تھکاوٹ ہوتی تھی اس کی فریاد کی تھی, حضور نے اس پر یہ بتلایا. کتابوں میں لکھا ہے کہ عورتیں گھر کا جو کام کاج کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو تھکاوٹ ہوتی ہے, رات کو سوتے وقت اگر یہ تسبیح پڑھ لیں نا تو وہ تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی. یہ اس کی خاصیت ہے اس تسبیح کی. تو یہ پانچ نمازوں کے بعد بھی پڑھنی ہے اور سوتے وقت بھی پڑھنی ہے, اس کی بھی عادت ڈالو. آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالو, سوتے وقت جو ہے سونے سے پہلے جو ہے آپ باوضو سونے کی کوشش کریں, اور سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور چاروں کل بسم اللہ سمیت پڑھ کر اپنے دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر, سر پر, پورے بدن پر آگے اور پیچھے ہاتھ پھرا لیں, تو اس کی وجہ سے وہ آدمی اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے, کوئی جن شیطان اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آج کل تو لوگ فریاد کرتے ہیں کسی نے کچھ کرا دیا ہے یا شاید جو ہے جن کا اثر ہے. اگر اس طرح آپ عادت ڈال لیں روزانہ سوتے وقت پڑھنے کی تو انشاءاللہ ان سب چیزوں سے بھی حفاظت ہو جائے گی. اس لیے اس کی عادت ڈالیں. یہ سب تفصیل وہ جو بکلیٹ آپ کو دی جائے گی اس میں ہے. یہ تو کرنے کے کام ہے. بچنے کے کاموں میں سے یہ ہے کہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیا جائے, کوئی گناہ ہم سے نہ ہو. اور کچھ گناہ وہ ہیں جو کثرت سے ہوتے ہیں آج کل. ایک تو بد نگاہی, نگاہ کا غلط استعمال, مرد کے لیے کسی پرائی عورت کو دیکھنا, زندہ عورت ہو یا اس کی تصویر ہو, ایسے ہی عورت کے لیے پرائے مرد کو دیکھنا, چاہے وہ زندہ مرد کو دیکھے یا اس کی تصویر, آج کل ٹی وی پر یا اخبارات کے اندر یا اسی طریقے سے موبائل کے اندر لوگوں کا مشغلہ بن گیا ہے, گھنٹوں اس کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور ایسی تصویریں دیکھتے رہتے ہیں. یہ بہت خطرناک گناہ ہے. اس کی وجہ سے عبادات کے اندر سے نور نکل جاتا ہے اور ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں. اس لیے اس سے بچو. دوسرا جو ہے زبان کے گناہوں سے, لڑائی جھگڑا, غیبت, تہمت, بیکار گپ شپ. عام طور پر عورتوں کا مزاج ہوتا ہے دو چار جمع ہو گئیں تو مجلس شروع ہو جاتی ہے, اور ہماری مجلسوں میں کیا کوئی نیکی کی باتیں تو ہوتی نہیں. لوگوں کی غیبتیں ہوتی ہیں, ان پر تہمتیں ہوتی ہیں, ان کا ٹھٹھا, ان کی مسکری ہوتی ہے. اس لیے بھائی اس طرح اپنا آپ کو دور رکھو زبان کے گناہوں سے بھی. کسی پر تہمت لگانے سے اپنا آپ کو, کسی کے متعلق غلط جو ہے گمان رکھنے سے. آج کل بدگمانی بھی بہت ہو گئی, اس بدگمانی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے, اور حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچانا. آپ ٹیچرس ہیں, معلمات ہیں, آپ کی جو ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کے اندر اگر آپ جو ہے ادا کرنے میں کوتاہی کریں گے تو گویا اتنی جتنی آپ نے کوتاہی کی اتنی تنخواہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی, پھر یہ حرام بن گئی. اب یہ حرام لقمہ آپ کے بال بچوں کے پیٹ میں جائے گا تو اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہونے کی نوبت آئے گی. یہ تو ایک مثال دیتا ہوں. کسی بھی حرام طریقے سے کہ پیسہ کمانا اور پھر اس پیسے سے آپ جو اپنا غذا یہ کریں گے تو وہ اس کا اپنا اثر دکھلاتی ہے. آپ چاہتی ہیں کہ آپ نیک بنیں, آپ کے گھر کے لوگ نیک صالح بنیں, تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنی کمائی حلال ہونی چاہیے. اس لیے اس کا اہتمام ہو. بہرحال ہر قسم کے گناہ سے اپنا آپ کو بچانا ہے. اس کے باوجود خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کا اہتمام کریں, اور اسی وقت توبہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں. ہم لوگ توبہ کے معاملے میں بھی بڑی سستی کرتے ہیں. اتنا آسان طریقہ ہے پھر بھی شیطان کرنے دیتا نہیں. بہرحال یہ کرنے بچنے کی چیزیں ہوئی, اور اپنا ماحول, اپنی کمپنی, اپنا اٹھنا بیٹھنا نیکوں کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ بھی اپنے گھر کا ماحول اسی طرح اپنا جو ہے جو عورتیں آپ کی ہاں, ہمیں نیک عورتوں کو آنے کی اجازت دو. غلط قسم کی عورتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. خود بھی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو, اور جو ضرورت کے لیے نکلے ہیں وہ پوری ہونے کے بعد فوراً گھر میں آ جاؤ. عورتوں کے لیے ان کی عزت اور آبرو اور دینداری کی سلامتی اسی میں ہے. اس لیے اس کا بھی خاص اہتمام ہونا چاہیے. بہرحال اور جو چیزیں آپ کو ہیں بتائی جائے وہ اس میں بکلیٹ میں ہیں, ان کو پڑھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ بیعت ہونا قبول فرماوے. ہماری یہاں یہ سلسلہ جو ہے چشتیہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری, حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ والا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا بیعت ہونا قبول فرمائیں. دعا فرما لیجیے. اور درود شریف 40 درود ہیں وہ بھی پڑھنے ہیں, وہ آپ کو دیے جائیں گے. دعا کی ایک کتاب ہے حزب العظم, اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. وہ بھی سب بکلیٹ کے اندر ہے, اس کو کے مطابق عمل کا اہتمام کریں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما گنہگار ہیں خطا کار ہیں قصوروار ہیں اے اللہ آج تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے اور تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا تھا انہی کا ارتکاب کرتے رہے گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق اور روزی کھا کھا کر تیری نافرمانیاں کرتے رہے اے اللہ ہماری اس جرم کو معاف فرما دے اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے ایک لمحے کے لیے بھی اے اللہ تیری معصیت کے اندر مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما ہماری ہمارے والدین ہمارے اہل و عیال ہمارے بھائی بہن ہماری اولاد در اولاد ہمارے اے اللہ محلے والے ہمارے خاندان والے تمام مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیئیات کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے اے اللہ تمام برائیوں اور رذائل سے ہم کو پاک صاف فرما کر اے اللہ اچھے اخلاق سے ہمیں آراستہ فرما اے اللہ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا ہماری روزیوں میں اے اللہ برکت اور وسعت عطا فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی برے عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے اے اللہ آج کی اس مجلس میں جن بچیوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے ان سب کو بے انتہا قبول فرما اے اللہ جیسے ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما اے اللہ دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر کے اس کا حفظ کا حق ادا کرنے کی ان کو توفیق اور سعادت عطا فرما اے اللہ قرآن پاک کے حفظ پر جو وعدے تو نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو ان بچیوں ان کے والدین ان کے اساتذہ ان کے خاندان کے حق میں پورا فرما اور جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اے اللہ ان کے لیے حفظ کو آسان فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما مقدمات میں ماخوذوں کو وہی فرما اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس مدرسے کو، اس اسکول کو، اے اللہ یہ تعلیمی سلسلے جو جاری ہیں، اے اللہ بے انتہا قبولیت سے نواز دے. اے اللہ ان تمام کی ضرورتیں اپنی خزانے غیب سے پوری فرما. اے اللہ اس پورے نظام کو چلانے کے لیے جس سرمایہ کی ضرورت ہے اپنے خزانے غیب سے عطا فرما. اے اللہ مفتی عمران اور ان کے تمام رفقا کو اخلاص، اے اللہ اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما. ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما. اے اللہ اپنا خصوصی فضل فرما دے ان خدمات کو. اے اللہ تو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبول عطا فرما کر ان کے لیے سرمایہ آخرت بنا دے. اے اللہ اپنا فضل فرما دے. اے اللہ مزید توفیق سے نواز دے ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بلیات، مکارے، حاسدوں کے حسد، دشمنوں کی دشمناوٹ، شریروں کی شرارت، بدخواہوں کی بدخواہی اور رشادوانوں کی رشادوانیوں سے. اے اللہ ان تمام خدمات کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں جو شریک ہیں، جتنی بھی مستورات اور یہاں موجود اللہ سب کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. اے اللہ تیری جو بندیاں بیعت ہوئی ہیں، اے اللہ بیعت کی، اے اللہ ان تمام چیزوں کا اہتمام ان کو نصیب فرما، سلسلے کی برکتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مکمل پیروی نصیب فرما، سلسلے کے تمام بزرگوں سے حقیقی تعلق اور نسبت عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلا کر آخرت میں ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما. اور اپنے اپنے وقت پر ہم میں سے ہر ایک کو اے اللہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ جو 40 درود ہیں وہ، اور جو ہے بک لیٹ جو ہے معمولات کی، وہ انشاءاللہ آپ کو مفتی صاحب پہنچا دیں گے، اس کا اہتمام سے دیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں.